خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں اپنی کلیسیا کی بنیاد اس چٹان پر رکھوں گا اور عالم ارواں کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ گریس اسمبلیز آف پاکستان روس سے معمول اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں، جن کا مقصد حکم اعظم کی تکمیل، ایمانداروں کی روحانی نشو نما، وطنی شفا اور عالمگیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیا پاکستان کو بالخصوص مسیح یسوع کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے۔ ان مقاصد کے اصول کے لیے ایمانداروں تک بائبل کی متوازن اور درست تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے۔ گریس اسمبلیز آف پاکستان اس کے لیے مختلف ذرائع بروئے کار لا رہی ہے، جن میں نئی کلیسیاں قائم کرنا، خادموں کی تربیت کے لیے گریس بائبل انسٹیٹیوٹ، اور خط و خطابت کے ذریعے لے منسٹر بائبل کورس، گریس بائبل سیمینارز، گریس اسکول آف منسٹری اور گریس بائبل پیغامات کا سلسلہ شامل ہے۔ اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسمبلیز آف پاکستان، پوسٹ باکس نمبر 10318 لاہور، پوسٹ کوڈ 54600 پاکستان۔ اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نعیم پرشاد آپ تک پہنچائیں گے۔ یہ پیغام آپ کی زندگی، رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا۔ اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے، آپ کے شخصی، خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔
بطور بادشاہ، جیزس دا کنگ، جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو ہم اس کو بادشاہ کے طور پر بھی دیکھتے ہیں، اور اس آج کے پیغام میں ہم دیکھیں گے یسوع مسیح بادشاہ ہے، نہ صرف یہودیوں کا بادشاہ ہے بلکہ دنیا کا بادشاہ ہے۔ اور اس کے بعد اس پیغام کے دوسرے حصے میں دیکھیں گے اس طرح سے بادشاہ کا یہ بنی اسرائیل میں ڈیولپ ہوئی اور آگے بڑھی، اور پھر اس میں سے ہم اپنے لیے آج کے لیے جو روحانی سبق ہے وہ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں 13 حوالے آپ کو بتانا چاہتا ہوں نئے ادارے میں سے، یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی تھی کہ اسرائیل میں بادشاہ ہو، اور یہ خدا کی مرضی تھی کہ وہ یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پر بھیجے۔ متی 2 باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، جب وہ مجوسی یسوع مسیح کو دیکھنے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے جو پیدا ہوا ہے، ہم اس کا ستارہ دیکھ کر اس سے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لوکا 1 باب اس کی 32 آیت میں جبرائیل نے مریم سے کہا کہ وہ اپنے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا، یا خداوند اس کے بعد داؤد کا تخت اس کو دے گا، کیونکہ داؤد بادشاہ ہے اس لیے یسوع مسیح بھی بادشاہ ہے۔ یوحنا 1 باب اس کی 49 آیت میں لکھا ہے، نتھانیل نے کہا، جب یسوع مسیح کو ملنے کے لیے آیا تو نتھانیل نے کہا کہ آئے ربی، تو ہی خدا کا بیٹا ہے اور تو ہی اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اور متی 13 باب 41 کی آیت میں اور بہت سی یاد میں یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہت کو اپنی بادشاہت، اور متی 21 باب اس کی 5-9 آیت میں کہ پام سنڈے کا واقعہ ہے، کھجوروں کا اتوار ہے اور یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتا ہے ایک بادشاہ۔ لوکا 23 باب اس کی دوسری آیت میں اس کے دشمنوں نے اس پر الزام لگایا کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے اور کیسر کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور یوحنا 18 باب اس کی 7 آیت میں یسوع مسیح نے پیلاطوس کے سامنے اقرار کیا کہ ہاں میں ہی بادشاہ ہوں۔ یوحنا 19 باب اس کی 21 آیت میں یسوع مسیح کی صلیب پر یہ لکھ کر لگا دیا گیا 3 زبانوں میں یہودیوں کا بادشاہ۔ امال 2 باب اس کی 30 آیت میں، عبرانی 1 باب اس کی 13 آیت میں اس طور سے بیان کیا گیا ہے کہ یسوع مسیح باپ کے دہنے ہاتھ اپنے تخت پر بیٹھا ہے۔ اور تخت پر کون بیٹھتے ہیں؟ بادشاہ بیٹھتے ہیں۔ 1 کرنتیوں 15 باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح اس وقت تک آسمان پر ٹھہرا رہے گا، زمین پر نہیں آئے گا جب تک اس کے سارے دشمن اس کے پاؤں کے نیچے نہ کر دیے جائیں۔ کاش میں 1 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ ایک دن وہ اپنے آپ کو تمام بادشاہوں کے بادشاہ کے طور پر ظاہر کرے گا۔ کاش 17 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ ہر زبان اقرار کرے گی اور ہر گھٹنا جھکے گا کہ یسوع مسیح خداوند ہے، یسوع مسیح بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ 13 آخری بات کاش 11 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے کہ اس کی بادشاہ جو ہے یہ اب تک ہوگی، اسے کبھی خاتمہ نہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ خدا کے پلان میں تھا کہ وہ ایک بادشاہ کے طور پر یسوع مسیح کو بھیجے گا اور خدا کے لوگوں پہ ایک بادشاہ جو ہے وہ حکمرانی کرے گا۔ جب یہودیوں نے شمول سے بادشاہ مانگا تو اصل میں انہوں نے گناہ نہیں کیا، انہوں نے غلطی نہیں کی، اٹ واز آلریڈی گاڈز پلان، اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ لیکن غلطی اس بات میں تھی کہ انہوں نے غلط طریقے سے مانگا۔ خدا کے پلان میں آلریڈی تھا کہ خدا کے لوگ اس زمین پہ بادشاہی کریں گے، تم شاہی کائنوں کا فرقہ اور مقدس قوم اور اس کی خوبیاں ظاہر کرنے کے لیے بلائے گئے ہو، اور آلریڈی اس کے پلان میں تھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بادشاہ کے طور پر آئے گا۔ اور اس سے پہلے یہ خدا کے پلان میں تھا کہ یہودیوں پر بادشاہ ہوں اور وہ بادشاہی کریں، اور مے بی اسی نبوتی تحریک کے سبب سے یہودیوں نے اپنے لیے بادشاہ مانگا، لیکن جس طرح سے انہوں نے بادشاہ مانگا وہ طریقہ کار غلط تھا۔ اور آج کا جو ہمارا مقصد ہے سٹڈی کرنے کا، وہ یہی دیکھنا ہے کہ کہاں پر انہوں نے مانگنے میں غلطی کی۔ آئے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں اعمال کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 30 آیت، اور یہاں سے ہم اس پیغام کو شروع کرتے ہیں۔ اعمال 2 باب اس کی 30 آیت،
صفحہ نمبر 109۔ پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا۔
داؤد کے تعلق سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو میں تیرے تخت پر بٹھاؤں گا۔ گرچہ داؤد کی نسل سے بہت سے بادشاہ آئے، لیکن ایک خاص شخص کا ذکر کیا گیا، اس کو میں تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، اور اس کا تعلق یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ اور آج بھی وہ آسمانوں پر بادشاہ کے طور پر موجود ہے اور زمین پر ہم اس کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن ایک دن خدا یسوع مسیح آسمان کی خاموشی کو توڑے گا، دور کرے گا، سائلنس کو بریک کرے گا، اور وہ زمین پر آئے گا تاکہ اپنی 1000 سالہ بادشاہ قائم کرے، اور اس کے بعد اس کی ابدی بادشاہ جو ہے دیدنی شکل میں وہ پوری دنیا میں یا کائنات میں قائم کر دی جائے گی۔ اور جب یسوع مسیح اپنی ابدی بادشاہت اس دنیا میں شروع کرے گا تو دنیا کی سارے بادشاہ اور ساری بادشاہتیں جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی اور وہ یسوع مسیح کی بادشاہت کے تابع ہو جائیں گے. لیکن اس ساری کنگشپ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تقریباً اسرائیل کی ہسٹری میں 1000 سال تک کوئی بادشاہ نہیں تھا اور وہ مختلف قبیلوں میں رہتے تھے اور ان کے اوپر خدا نبی اور کاہن اور قاضی مقرر کرتا تھا اور وہ ان کا انصاف کرتے تھے. اور تقریباً 300 سے 400 سال کا عرصہ ہے جو ڈیفینیٹلی قاضیوں کے انڈر انہوں نے گزارا. اور پھر سیمول کے بعد بادشاہت کا آغاز کیا گیا. اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اس میں خدا کی مرضی کیا تھی؟ اس میں ان یہودیوں کا رویہ کیا تھا؟ اس تعلق سے آج ہم اپنے لیے خدا کلام میں سے سبق سیکھیں گے. یشوع خدا کے لوگوں کو لے کر ملک کنعان میں داخل ہوا اور وہ کام جو موسیٰ نہیں کر سکا وہ یشوع نے کیا. اور یشوع نے اور کیلب نے اور اس کے ساتھ جو اس وقت بنی اسرائیل کی نسل تھی انہوں نے وعدے کی سرزمین پہ قبضہ کیا اور اپنے اپنے قبیلے جو ہیں وہ سیٹ کر لیے. موسیٰ اپنا کام کر کے چلا گیا اور یشوع کو بھیجا گیا کہ اب اس نے اپنا کام کرنا ہے. اور جب یشوع کی پوری نسل خدا میں سو گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک بار پھر سے گناہ میں بدی میں چلے گئے اور وہ بال کی پرستش کرنے لگے. اور کزاد 2 باب اس کی 11 آیت میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. وہ خدا سے دور ہو گئے اور جب بھی بنی اسرائیل خدا سے دور ہو گئے خدا نے ان کے لیے جنگ کرنا چھوڑ دیا. جب جب بنی اسرائیل خدا کے منکر ہوئے خدا سے دور گئے خدا نے ان کے لیے جنگ کرنا چھوڑ دیا بلکہ خدا ان کے خلاف جنگ کرنے لگا. اور ان دا سیم وے آج جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں خدا ہمارے لیے جنگ کرتا ہے لیکن جب ہم خدا کو چھوڑ کے اور راہوں پہ چلتے ہیں خدا ہمارا مخالف ہو جاتا ہے. خدا ہمارے ساتھ چلنا جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن جب کبھی بنی اسرائیل توبہ کرتے اور واپس خدا کے پاس آتے خدا ان کے لیے قاضی بھیجتا. جب بھی وہ معافی مانگتے اور پکارتے خدا ان کے حضور میں خدا ان کے لیے قاضی بھیجتا. اور آخری قاضی جو ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں وہ سیمول ہے. اور 1 سیمول 7 باب اس کی 15 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیمول نے جو آخری قاضی تھا اسرائیل کے پہلے بادشاہ کو جو ساؤل تھا مسا کیا تاکہ اس کے بعد وہ اپنی حکمرانی کو شروع کرے. ساؤل کے بعد داؤد آیا بادشاہ کے لیے. داؤد کے بعد سلیمان آیا اور سلیمان کے بعد جو اسرائیل کی بادشاہ تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک شمالی حصہ ہے اور ایک جنوبی حصہ ہے. اور جو ناردرن کنگڈم تھی جو شمالی حصہ ہے اس کو اسیرینز نے جو اسور کے لوگ تھے 721 قبل از مسیح میں اسیر بنا لیا اور ان کی بادشاہت کو انہوں نے کنٹرول کر لیا. اور جو جنوب کی بادشاہت تھی اس کو 586 قبل از مسیح مسیح کے آنے سے 586 سال پہلے بابل کے لوگوں نے یا بابل کے بادشاہ نے اسیر کیا جس میں ہم 70 سال کی بابل کی اسیری کے بارے میں پڑھتے ہیں. اور یوں یہ حکومت بھی اپنے اختتام تک پہنچی. اور آج جو مین پیسج ہم پڑھیں گے جہاں سے ہم اپنے لیے خداوند کلام کو دیکھیں گے 1 سیمول 12 باب اور اس کی 6 سے 25 آیت 6 آیت سے لے کر 25 آیت تک ہم خداوند کی کلام میں سے دیکھیں گے. اور یہ حوالے مین ورسز ہیں بائبل میں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ قاضیوں کے دور کا اینڈ ہوتا ہے اور بادشاہ کا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور جو 20 آیت ہے وہ ان دونوں ادوار کے لیے ایک مرکز ہی آئے. پہلا سیمول 12 باب اور اس کی 20 ہم پڑھیں گے. ہاں جی.
سیمول نے لوگوں سے کہا، خوف نہ کرو، یہ سب شرارت تو تم نے کی ہے، تو بھی خداوند کی پیروی سے کنارہ کشی نہ کرو، بلکہ اپنے سارے دل سے خداوند کی پرستش کرو.
تو سیمول ان کو بتاتا ہے، تم نے خدا سے بادشاہ مانگا، اور جس طرح سے تم نے خدا سے بادشاہ کو مانگا ہے، تم نے شرارت کی ہے، لیکن پھر بھی ابھی تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم درست طرح سے خداوند کے ساتھ چلو اور خداوند کی عبادت کرو، خداوند کی پرستش کرو، تو خداوند تمہیں برکت دے گا. اور پہلا سیمول 11 باب اس کی 15 میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیمول جو ہے وہ ساؤل کو مسا کرتا ہے جلجال میں، کہ وہ اسرائیل کا لیڈرشپ لیڈر ہو، نیا لیڈر ہو، اور سیمول خود اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ ساؤل کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے. اور پہلا سیمول اور اس کے 11 باب کو دیکھیں، اور یہ وہ ایک ٹرانسفر کا پروسیس ہے جہاں سے قاضیوں کا دور جو ہے بادشاہوں کے دور میں منتقل ہو رہا ہے، اور خود سیمول جو ہے اپنے ہاتھوں سے اپنا اختیار اور اپنی جو رولرشپ ہے وہ ساؤل کو مسا کرنے سے ساؤل کے ہاتھوں میں دے رہا ہے. آج ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ کوئی پاسٹر اپنی خدمت کسی کو دے دے، کوئی اپنا چرچ کسی کو دے دے، کوئی اپنا پولپٹ کسی کو دے، لیکن آپ سیمول کو دیکھیں، خدا نے کہا کہ تو ساؤل کو مسا کر دے، اور اس نے اپنی لیڈرشپ خود اپنے ہاتھوں سے ساؤل کو دے دی. اور اس دن سے، اس واقعے کے بعد جو جلجال میں ہوا، لیڈرشپ ریپلیس ہو گئی، اور اب قاضیوں کی جگہ پہ بادشاہ جو ہیں وہ مقرر کر دی گئی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے پوزیشن سے جائے، انہوں نے اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں نے اتنے سال تم پہ حکومت کی ہے، تمہاری خدمت کی ہے، تمہارے لیے کام کیا ہے، اگر آج کوئی تم میں سے مجھ پر الزام لگانا چاہتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا اور فلاں کے ساتھ یہ کیا اور بے انصافی کی اور میں نے طرف داری کی ہے، آج تم وہ میرے سامنے وہ چارج جو ہے وہ پٹ اپ کر سکتے ہو. اور 12 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ سیمول سے کہا کہ تو نے ہر طرح سے ہمارے لیے اچھا کام کیا ہے، اور تو نے کسی کے ساتھ طرفداری نہیں کی، اور کسی کے ساتھ تو ریا کے ساتھ پیش نہیں آیا ہے. اور اس سپیچ کے بعد سیمول اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے ان اے وے کہ میں اس جو کچھ جس بادشاہ کو میں نے اپوائنٹ کیا ہے، جو سن تم نے کیا ہے، میں اپنے ہاتھ اس سے صاف کرتا ہوں. یہ تمہاری ڈیزائر تھی، تم نے اس طور سے مانگا اور خدا نے تمہارے ساتھ اس طور سے کیا. لیکن سیمول یہاں پہ یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس نے تمہیں مجبور کیا کہ تم اپنے لیے بادشاہ مانگ. میں تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آیا، میں نے ہر طرح تمہارا خیال رکھا، میں نے تمہیں اچھی تربیت دی، میں نے تمہارے لیے دعائیں کی، میں نے تمہیں اچھا کلام سنایا، میں نے کسی پوائنٹ پہ کمزوری ظاہر نہیں کی کہ تم اپنے لیے قاضی کی بجائے اب بادشاہ مانگو. یہ تمہاری اپنی ڈیزائر ہے. اور اس طرح سے وہ قاضی کے مینٹل کو، انوائنٹنگ اور اختیار کو وہ اتار دیتا ہے، اور یہ اختیار اب بادشاہ کی حکمرانی کا ہے، ساؤل کو مل جاتا ہے. لیکن سٹل جب تک سیمول زندہ رہتا ہے، نبی کا جو مینٹل ہے وہ اس کی زندگی پر موجود رہتا ہے، اور اب بھی اس کے پاس خدا کی طرف سے کلام ہے، اور سٹل وہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے دعا کرتا رہے. اور اب ہم پڑھیں گے 6-8 تک، اور سب سے پہلی بات ہم دیکھیں گے سیمول نے کیا کیا. 6-8
پھر سیمول لوگوں سے کہنے لگا، وہ خداوند ہی ہے جس نے موسیٰ اور ہارون کو مقرر کیا، اور تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال آیا.
بس یہ ابھی کافی ہے. تو سیمول نے اپنی سپیچ کا آغاز کیا اور اس کے جو کلام کا اس کے میسج کا فوکس ہے وہ خدا کی طرف ہے کہ خدا نے تمہارے لیے بڑے بڑے کام کیے, تم کو ملک مصر میں سے لایا, تم کو یہاں پہ آباد کیا, تمہارے لیے قاضی بھیجے, تمہارے لیے یہ کیا, تمہاری زندگی میں معجزات کیے. اور سیمول کی ساری سپیچ کا اور اس کی اپنی ساری زندگی کا جو فوکس ہے وہ خداوند پر, خداوند نے تمہارے لیے یہ سب کچھ ماضی میں کیا ہے, اور اگر اب بھی جب تم حال اور مستقبل میں داخل ہوتے ہو تم اسی خداوند کی طرف دیکھتے رہو گے تو ماضی کی طرح پھر بھی وہ تمہیں برکت دیتا رہے. اور 24 آیت میں جو اس کی سپیچ کا اینڈ ہے پھر اس کا جو فوکس ہے وہ خداوند کی طرف. 24 آیت پڑھیں.
فرق اتنا ہو کہ تم خداوند سے ڈرو اور اپنے سارے دل اور سچائی سے اس کی عبادت کرو, کیونکہ سوچو کہ اس نے تمہارے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں.
پھر جب اپنی سپیچ کو اینڈ کرتا ہے پھر اس کا فوکس یہ ہے خداوند سے ڈرو, خداوند کی عبادت کرو, شکر گزاری کرو کہ اس نے تمہارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور وہ مستقبل میں بھی تمہارے لیے بڑے بڑے کام کرے گا. اگر ہم خداوند کے خوف میں رہیں گے اور خداوند کی عبادت کرتے رہیں گے تو خداوند ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتے رہیں گے. اور 9 آیت میں اور اس کی بات کی آج جو ہم دیکھتے ہیں, اس نے اسرائیل کو بتایا کہ تم نے ماضی میں بہت سی غلطیاں کی, تم گناہ کرتے رہے, بار بار تم غیر معبودوں کی پرستش کرتے رہے, اور تم نے اپنے ماضی کے سبب سے کچھ بھی نہیں سیکھا کہ ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے, درست چلنا ہے, خدا ہمیں برکت دے. اس سبب سے بار بار خدا تمہاری عدالت کرتا رہا اور ڈفرنٹ بادشاہوں کو ڈفرنٹ قوموں کو تمہارے اوپر چڑھا لاتا رہا کیونکہ تم خدا کی نافرمانی کرتے تھے. اور یہی بات آج ایمانداروں پہ اپلائی ہوتی ہے, جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور جب ہم ماضی سے نہیں سیکھتے ہیں, جب ہم بار بار خدا سے دور جاتے ہیں تو خدا ہماری عدالت کرتا ہے, خدا ہماری تنبیہ کرتا ہے اور وہ دشمن کو موقع دیتا ہے کہ وہ ہم پہ چڑھ جائے. بیماری, مصیبت, پریشانی, برے حالات وہ ہم پہ چڑھا دیتا ہے تاکہ ہم پھر توبہ کریں, خداوند کے ساتھ چلیں اور اس کی برکت اس کی رحمت میں زندگی بسر کریں. اور ان 6, 7, 8, 9 آیت میں جو سیمول کا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری جو ٹرو سورس ہے, تمہاری زندگی کی حقیقت کا جو منبع ہے اور جو تمہاری امید اور شادمانی ہے وہ خدا. اگر تم خدا کو چھوڑ دو گے تمہاری زندگی میں کوئی امید نہیں, اگر تم خدا سے دور ہو جاؤ گے تمہاری زندگی میں کوئی امید نہیں, لیکن اگر تم خدا کے ساتھ ہو تو خوشی اور امید اور شادمانی تمہاری زندگی میں ہے. پھر ہم 11 آیت پہ پہنچتے ہیں. سیمول 11 آیت میں 4 بڑے قاضیوں کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے بنی اسرائیل کی بہت زیادہ مدد کی. پڑھیں ذرا ان کے نام.
سو خداوند نے یربال اور بدان اور افتہ اور سیمول کو بھیجا اور تم کو تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے جو تمہاری چاروں طرف تھے رہائی دی اور تم چین سے رہنے لگے.
سو تقریباً 12-13 قاضی آئے لیکن سیمول نے صرف 4 قاضیوں کا ذکر کیا. اس نے اپنا ذکر کیا ہے, اور کس کا کیا ہے؟ افتا کا ذکر کیا ہے اور بدان کا ذکر کیا ہے اور یربال کا اس نے ذکر کیا ہے. اور یہ شاید اگر آپ بائبل پڑھیں تو آپ کو یہ نام وہاں پہ نہ ملے. یربال کون ہے؟ یہ جداؤن کا دوسرا نام, ہی از گیڈین. اس نے سب سے پہلے جداؤن کا ذکر کیا اور پھر اس نے باراک کا, بدان جو یہاں پہ نام, باراک کا اور افتا کا, جفتا کا اور اپنا سیمول کا اس نے اپنا ذکر کیا کہ خدا نے اس سم ویئر 400 ایئرز کے ٹائم پیریڈ میں 4 بڑے قاضی تمہاری مدد کے لیے بھیجے جنہوں نے تمہیں دشمن کے پنجوں سے رہائی دی. اور اب تم نے اپنے لیے بادشاہ مانگا ہے اور آپ گیارہویں باب میں اور بارہویں باب میں دیکھ سکتے ہیں کہ سیمول اور خدا اس بات سے خوش نہیں ہے. لیکن میں نے شروع میں بھی آپ سے کہا کہ یہ خدا کی مرضی تھی کہ اسرائیل پر بادشاہ ہوں, لیکن سیمول بھی اس بات سے خوش نہیں ہے اور خدا بھی اس بات سے خوش نہیں ہے. اور اس ساری بات کا جو آغاز ہے وہ دراصل پہلا سیمول آٹھویں باب کی 4-7 آیت میں یہ بات شروع ہوتی ہے, جب بنی اسرائیل نے پہلی دفعہ سیمول سے کہا کہ تو ہمارے لیے بادشاہ مقرر ہے. اور ذرا پڑھیں ہم انہیں یاد کو, آٹھویں باب کی 4-7 آیت. یہ جب ہم پیچھے جاتے ہیں بارہویں چیپٹر سے, یہ پوائنٹ ہمیں ملتا ہے جہاں پہ بنی اسرائیل نے اپنے لیے خدا سے بادشاہ مانگا.
تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں سیمول کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے, دیکھ تو ضعیف اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے, اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے تو یہ بات سیمول کو بری لگی اور سیمول نے خداوند سے دعا کی. اور خداوند نے سیمول سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان, کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں, جیسے کام وہ اس دن سے جب سے میں ان کو مصر سے نکال آیا آج تک کرتے آئے ہیں کہ مجھ کو ترک کر کے اور معبودوں کی پرستش کرتے رہے, ویسا ہی وہ تجھ سے کرتے ہیں.
تو یہ وہ آغاز ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے انہوں نے خدا سے اپنے لیے بادشاہ مانگا, اور ابھی ہم اس کو دیکھیں گے ڈیٹیل میں. لیکن اس سے پہلے ہم 19-20 آیت میں پڑھیں گے کہ سیمول نے انہیں کیا کہا اور انہوں نے پھر کیا جواب دیا سیمول. 19-20 آیت.
تو بھی لوگوں نے سیمول کی بات نہ سنی اور کہنے لگے, نہیں ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو تاکہ ہم بھی اور سب قوموں کی مانند ہوں اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے.
تو سیمول نے بتایا کہ اگر بادشاہ تم پہ حکمرانی کرے گا تو تمہارے ساتھ یہ کرے گا اور تمہیں دکھ پہنچائے گا, تم اس کے لیے بہت سا کام کرو گے اور یہ پرابلم اور وہ پرابلم ہوگی. لیکن 19 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے سیمول کی بات کو نہیں سنا. اس نے کہا نہیں ہمیں تو بادشاہ کوئی دے دے, ہم بادشاہ چاہتے ہیں. They said no to Samuel اور they said no to God. انہوں نے خدا سے کہا نہیں, انہوں نے سیمول سے کہا نہیں ہمیں بادشاہ چاہیے. اینڈ دس از سم تھنگ ویری رانگ جب ہم خدا کو نو کہتے ہیں. اور جب ہم خدا کو نہیں کہتے ہیں, نو کہتے ہیں, تو خدا کے لیے یہ بات بہت انسلٹنگ ہے. کیوں کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں میں آج بھی خدا کو نہیں کہتے ہیں؟ جب ہم بہت کچھ اور سب کچھ اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور خدا سے کسی بات میں کوئی مشورہ نہیں لینا چاہتے ہیں, اپنی خدمت, اپنی جاب, اپنی نوکری, اپنی سٹڈی, اپنا گھر, اپنا شادی, جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں, جب ہم اس میں خدا کی کوئی مرضی نہیں لیتے ہیں, ہم خدا کو کیا کہہ رہے ہیں؟ خداون مجھے تیری ضرورت نہیں, میں خود بہتر فیصلہ کر سکتا. خدا کہتا ہے میں نے تمہارے لیے بہتر فیصلہ کیا ہے کہ سیمول تمہارا قاضی ہو, لیکن انہوں نے کہا نہیں ہمارا فیصلہ یہ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر. اور جب کوئی شخص خدا کو نہیں کہتا ہے یہ خدا کے لیے بڑی انسلٹنگ بات ہے, اور وہ شخص, وہ لوگ خدا سے دور ہیں اور گناہ کے اختیار میں. خدا کہتا ہے کہ یہ نہ کرو, لڑائی جھگڑا نہ کرو, یہ کام نہ کرو. ہم کہتے ہیں نہیں ہم یہ کریں گے کیونکہ دوسری قومیں ایسے کرتے ہیں. خدا کہتا ہے کہ تم ان کی طرح نہ کرو, لیکن ہم کہتے ہیں ہم کریں گے, نہیں ہم کریں گے کیونکہ دنیا کے لوگ ایسے کرتے ہیں. خدا کہتا ہے مثال کے طور پر کہ اپنے مقدمے عدالتوں میں لے کر نہ جاؤ, ہم کہتے ہیں نہیں ہم کریں گے کیونکہ دنیا کی قومیں ایسے کرتے ہیں. خدا کہتا ہے کہ تم چور نہ بولو، ریاکاری نہ کرو. ہم کہتے ہیں نہیں ہم کریں گے، کیونکہ دنیا کے لوگ ایسا کرتے ہیں. اینڈ وی آر انسلٹنگ گاڈ. یہ وہی گناہ ہے دا سیم وے جیسے انہوں نے بادشاہ مانگنے سے کیا. اور جب بھی ہم خدا کو نہیں کہتے ہیں ہم بھی وہی گناہ کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل. گرچہ خدا نے انہیں بتا دیا کہ دا وے یو آر ڈیمانڈنگ دیز تھنگس، اس کا رزلٹ تمہاری زندگی میں کیا ہوگا، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ جیسا ہم چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ویسا. یہ پرابلم اس وقت کے یہودیوں کے ساتھ بھی تھی اور آج یہ پرابلم ہمارے ساتھ بھی ہے. ہم اپنی زندگی میں خدا پہ ڈیپینڈ کرنا نہیں چاہتے. اپنے مستقبل کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، اپنی شفا کے لیے، اپنے معاوضے کے لیے، اپنی برکت کے لیے، اپنی دعا کے جواب کے لیے، اپنی خوشحالی کے لیے ہم خدا پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہتے. ہم اور رستے نکالنا چاہتے ہیں، ہم کچھ اور سوچتے ہیں کہ اس طرح سے کرنے سے ہم بہتر ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، دوسروں کی مدد ہو جائیں گے. پرابلم انسان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ خدا پہ ڈیپینڈ کرنا نہیں چاہتا. وہ آج یسوع پہ ڈیپینڈ کرنا نہیں چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی پوری ہو اور تیری مرضی پوری نہ ہو. لیکن جب ہم دوسروں کی مدد بننا چاہیں گے اور جب ہم خدا پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا سیکھیں گے اور نہیں چاہیں گے، ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا جب انہوں نے اپنے لیے بادشاہ مانگا. اور جب آپ بیج کی آیات پڑھیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ خدا نے انہیں کس بات سے وارن کیا کہ یہ خطرات تمہارے سامنے ہیں جب تم اپنے لیے کنگ ڈیمانڈ کرتے. اور میرے خیال میں یہی پرابلم آدم اور حوا کے ساتھ تھی، یہی بنی اسرائیل کے ساتھ تھی، اور آج یہی پرابلم چرچ کے ساتھ ہے کہ ہم ہر بات میں خدا پہ ڈیپینڈ کرنا نہیں چاہتے. شفا کے لیے، برکت کے لیے، معجزے کے لیے اور رہائی کے لیے ہم 100% ٹوٹلی آج خدا پہ ڈیپینڈ کرنا نہیں چاہتے. ہم خدا سے کہتے ہیں نہیں خدا یہ تو ٹھیک ہے، تو نے کہا میں تیرا شافی، یہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے کچھ اور بھی چاہیے، کسی اور طرح سے کہ مجھے دشمن کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے. اور جب بارہویں باب میں پڑھتے ہیں 17ویں آیت میں، 19ویں آیت میں اور 25ویں آیت میں کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ خدا اس بات سے ناراض ہوا ہے اور خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو وہ اپنی اس بات سے ریپینٹنٹ ہوئے، انہوں نے توبہ کی. لیکن سیمول نے کہا ٹھیک ہے جو کچھ تم نے کر دیا ٹھیک ہے، آگے سے تم ٹھیک طرح سے خدا ان کے ساتھ. تو یہ ان سارے واقعات کے انٹروڈکشن ہے کہ کس طور سے جو بادشاہت ہے وہ بنی اسرائیل میں آئی. اب ہم مین میسج کی طرف موو کریں گے، چار بیسک پوائنٹس دیکھیں گے اس ساری غلطی سے آج ہم کیا سیکھتے ہیں. وہ غلطی جو بنی اسرائیل نے کی اور کیوں کی انہوں نے وہ غلطی، اس میں مسٹیک کیا تھی، اور ہم اس میں سے اپنے لیے کیا سیکھتے ہیں. پہلی بات، کئی دفعہ جو چیز ہم خدا سے مانگتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتی ہے، لیکن جس طرح سے ہم اسے خدا سے مانگتے ہیں وہ طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہوتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں، کئی دفعہ ہم اچھی چیزوں کو بری طرح سے مانگتے ہیں یا برے رویے سے مانگتے ہیں. اگر اسرائیل کے پاس بادشاہ ہوتا تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی، بادشاہ کو ہونا برائی نہیں، لیکن جس مقصد کی خاطر انہوں نے بادشاہ مانگا وہ مقصد برا. اور دو، اس کے پیچھے جو ان کے برے مقاصد تھے یا غلط مقاصد تھے وہ دو تھے. انہوں نے بادشاہ اس لیے مانگا کہ ایز اے ریپلیسمنٹ آف گاڈ، کہ وہ ہماری عدالت کرے. خداوند تو ہماری عدالت نہ کرے بلکہ وہ ہماری عدالت کرے. یعنی انہوں نے جو بادشاہ خدا سے مانگا، ان کے ذہن میں جو موٹیو تھا وہ یہ تھا کہ خدا ہم پہ عدالت نہ کرے
کیونکہ شاید وہ فیل کرتے تھے خدا سختی کرتا ہے اور سخت عدالت کرتا ہے، بلکہ بادشاہ جو ہے وہ ہماری عدالت ہے. تو انہوں نے جب بادشاہ مانگا تو اس کے مانگنے میں غلطی یہ تھی کہ انہوں نے بادشاہ کو خدا کے متبادل کے طور پر مانگا، خدا تو نہیں تیری جگہ پہ بادشاہ. نمبر دو، دوسری ان کے مانگنے میں ان کے رویے میں جو غلطی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ تاکہ ہم بھی دوسری قوموں کی طرح ہو جائیں. انہوں نے اپنے آپ کو دوسری قوموں کے ساتھ کمپیئر کیا اور خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی. خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ کمپیئر کرے کہ ہم خدا کی مانند بنے، میری مانند بنو جیسا کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے، ہم ایک دوسرے کی مانند بننا چاہتے ہیں. آج چرچ کی بھی پرابلم ہے، ہم ایک دوسرے کی کاپی کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی مانند بننا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی دوسری قوموں کی مانند ہو جائیں. اور خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی. خدا نے کہا ان میں سے تو میں نے تمہیں نکالا ہے اور ان کی تو میں نے عدالت کی ہے کیونکہ وہ گناہ میں پڑے ہیں، اور میں تم کو ان کی مانند نہیں بنانا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنی مانند بنانا چاہتا ہوں. لیکن تم ان کی مانند بننا چاہتے ہو اور اس لیے تم چاہتے ہو کہ تم پہ بادشاہ ہو، کہ تم اپنی من مانی کرو. یہ بات خدا کو پسند نہیں. لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا روحانی پرنسپل ہے، بائبل پرنسپل جو ہم سیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے سم ٹائمز ہم اچھی چیزوں کو، قانونی چیزوں کو، وہ چیزیں جو ہمارا حق ہیں، اس طور سے مانگتے ہیں کہ وہ مانگنا خدا کی نظر میں بدی بن جاتا ہے. اور ایسے بہت سی بدیاں ہیں جو ہم شاید انجانے میں اپنی زندگی میں کر جاتے ہیں. شاید ہم یہ دیکھے تو بڑے الرٹ ہیں کہ بنی اسرائیل نے بادشاہ مانگا اور انہوں نے کوئی غلطی کی، لیکن ہم یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرے آج ہم اس سے بڑی بڑی غلطیاں اپنی زندگی میں کرتے ہیں. کیونکہ اس کے پیچھے، مانگنے کے پیچھے اگر ہمارا موٹو، مقصد جو ہے وہ غلط ہے، تو وہ خدا کے نزدیک وہ مانگنا جو ہے وہ برائی ہے. چند ایک ایگزامپلز میں آپ کو دینے سے میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پر آپ اپنے شفا مانگتے ہیں، خدا میں بیمار ہوں مجھے شفا دے اور تاکہ میں اپنا کام کر سکوں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکوں، میں یہ کر سکوں، میں وہ کر سکوں، میں بھی میں تیری گواہی دے سکوں، اور ڈفرنٹ ویز میں ہم دعا کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اس لیے خدا سے مانگتے ہیں اور اس کے پیچھے جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مجھے فائدہ پہنچے، تو یہ مانگنا گرچہ ہم اچھی چیز مانگ رہے ہیں لیکن خدا کی نظر میں یہ بدی ہے، اٹس ایول. جب بھی ہم خدا سے کچھ چیز مانگیں، سب سے پہلے ہماری زندگی میں اس کے لیے مقصد، سوچ اور رویہ یہ ہونا چاہیے خداوند اس چیز سے تیرے نام کو جلا. میں نے کسی پچھلے میسج میں بھی آپ کو بتایا، خدا نے انسان کو اس لیے نہیں بنایا کیونکہ وہ انسان سے پیار کرتا ہے. خدا انسان سے اس لیے پیار کرتا ہے کیونکہ اس نے انسان کو بنا دیا، اس لیے وہ اس سے پیار کرتا ہے. لیکن اس نے انسان کو بنایا اس لیے نہیں تھا کہ وہ انسان سے پیار کرتا ہے، کیونکہ ابھی تو انسان تھا ہی نہیں، تو وہ پیار کس سے کرتا ہے؟ اس نے کیوں انسان کو بنایا؟ اس نے کیوں اسرائیل کو بنایا؟ اس نے کیوں اپنے لیے قوم بنائی؟ تاکہ اس کا جلال ظاہر ہو. اس نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ اس کا جلال ظاہر ہو. اس نے اسرائیلی قوم کو اس لیے بنایا تاکہ اس کا جلال ظاہر کرے. اس نے کلیسیا کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اس کا جلال ظاہر کرے. اس نے آپ کو روح القدس اس لیے دیا ہے تاکہ آپ اس کا جلال ظاہر کریں. اور جب ہم اس بیسک چیز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہمارے مانگنے کے پیچھے جو بنیادی عنصر یہ نہیں کہ تیرا جلال ظاہر ہو، ہم بدی کرتے ہیں، ہم وہ مانگنے سے برائی کر رہے ہیں. خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے. اٹس دا سیم سین which the Israelites did. جو کچھ بھی ہم خدا سے مانگیں ہمارے مانگنے کے پیچھے مقصد یہ ہو خدا اس سے تیرا جلال سے سم ٹائم خدا ہمیں چرچ بلڈنگ دے. اب یہ مناسب دعا تھی کہ آپ کو ضرورت ہے چرچ بلڈنگ کیا مانگیے خدا سے, لیکن کئی دفعہ مانگنے کے پیچھے ہمارا یہ مانگنے کے پیچھے ہمارے دل کے اندر موٹیو ہے خدا ہم دیکھ فلاں پاسٹر کے پاس بھی چرچ ہے, فلاں بھی چرچ بلڈنگ ہے, کیتھولک لوگوں کے پاس بھی چرچ ہے, فلاں ہمارے پاس بھی بلڈنگ ہونی چاہیے. یہ تو مانگنے کا کوئی مقصد نہیں, اٹس سین. بہتر ہے پھر ہمارے پاس بلڈنگ نہ ہو, اگر اس لیے ہم نے بلڈنگ مانی ان کے پاس بلڈنگ ہے تو ہمارے پاس بھی بلڈنگ ہو, بہتر ہم نہ مانگیں. کئی دفعہ ہم اس لیے دعا کرتے خدا نے ہمیں چرچ بلڈنگ دے تاکہ اور زیادہ لوگ آ جائیں, تو پھر پتا چلے کہ یونس صاحب جی زبردست پاسٹر ہیں, ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے تو بہت بڑی کلیسیا ہے اور جہاں بہت بڑے پاسٹر ہیں, پیچھے مقصد کیا ہے میرے بلڈنگ مانگنے کا. شاید لوگ یہ سمجھے کہ یہ نعیم صاحب بہت بڑے پاسٹر ہیں, بہت بڑی بلڈنگ ہے, میں بھی 50 لاکھ روپیہ لگا کے بلڈنگ بنا دی ہے تو یہ بہت بڑا. نو دیٹس سین, یہ گناہ ہے, خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے. اگر ہم نے مانگنا ہے تو اس لیے مانگے خدا نے اس سے تیرا جلال ظاہر, تیرا نام اونچا ہوں. میں یہاں پہ پاسٹر ہوں یا نہیں ہوں لیکن اس خیمے میں اس بلڈنگ میں تیرا نام قائم ہے, تیرا نام جلال پائے اس جگہ سے, لوگ برکت حاصل کریں, زندگیاں تبدیل ہوں. خدا یہ وہ مقصد ہے کہ اگر خدا کو اس بات سے جلال ملتا ہے خدا اس چیز سے خوش ہے. لیکن اگر آپ اپنے جلال کے لیے میری جی بلے ہو جائے, گریس فیملیز آف پاکستان جناب بڑی چیز ہے, پاسٹر رون صاحب جی بہت بڑے پاسٹر ہیں, سرور صاحب بہت, میں خدا نے سب کچھ دیا ہے, نو سر سین, بہتر ہے ہمارے پاس یہ چیزیں نہ ہوں اگر ان سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہونا ہے. اگر کسی چیز سے انسان کا جلال ظاہر ہوتا ہے وہ ابلیس کی طرف سے. ہماری زندگیوں میں خدا کا مقصد یہ ہے اس کا جلال ظاہر, ہم نظر نہ آئیں وہ ہم میں نظر آئے. کئی دفعہ ہم بڑے دعا کرنے والے لوگ ہیں, بڑے لمبی دعائیں کرتے ہیں اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ لوگ جانیں, لوگ ہمیں یہ سمجھے ہی از اے گریٹ مین. میں نے جناب 25 روزے رکھے ہیں, میں 18 گھنٹے روز دعا کرتا ہوں اور ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگ جانیں کہ واہ جی واہ, بلے بلے بڑا دعا کرنے والا شخص. اگر میری دعائیا زندگی سے اور میرے دعا کرنے سے خدا کو جلال نہیں ملتا ہے تو اس کی پبلسٹی کرنے سے بھی خدا کو جلال نہیں ملتا, اٹس سین. سو ہم میں سے بہت سے اچھے لوگ ہیں جو اچھی چیزوں کو بری طرح سے مان لیں, ان کا رویہ جو پیچھے ہے وہ برا. کہتے خدا ہمیں گاڑیاں دے دے, ہمیں ہائیسٹ گاڑی دے دے, ہمیں وین دے تاکہ ہم منادی کر سکیں, ہم بڑی مشکل ویگنوں میں جاتے ہیں, کرایہ خرچ کرتے ہیں, گاڑیاں ہم کرائے پہ لیتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, خدا ہم بڑی مصیبت میں ہیں, یہ ہیں وہ ہے, فلاں چرچ کے پاس 6 گاڑیاں ہیں, فلاں چرچ کے پاس یہ ہیں, فلاں پاسٹر کے پاس یہ ہیں اور میں بھی اس کے پاس لینڈ کروزنگ ہے, خدا ہم دعا میں بھی یہ دے دے, میں بھی خدا آپ کو دے دے گا لیکن ہو سکتا ہے خدا آپ سے خوش نہ ہو. خدا ہمیں یہ چیز اس لیے دے تاکہ اس سے تیرا جلال سے, جو خدمت ہم کریں, جو گواہی ہم دیں, جو کام ہم کریں, خدا ہم اس سے تیرا جلال سے. اور اس طرح سے ہم بہت سی اچھی چیزوں کو برے رویے کے ساتھ مانگتے ہیں, ہم برے رویے سے چرچ میں آتے ہیں, میں بھی تاکہ لوگ دیکھیں یہ بڑا ریگولر ہے, یہ پتہ نہیں کیا بھائی مقصد ہمارا کوئی اور ہے چرچ میں آنے کا, بجائے اس کے اس سے خدا کو جلال ملے. کہ جب ہم خدمت کرتے ہیں تو اس میں اچھا کام ہے لیکن مقصد پیچھے برا ہے. کہ جب ہم بہت دعائیں کرنے والے لوگ ہیں, دعا کرتے ہیں, بہت سے پروگرام کرتے ہیں لیکن اس کے مقصد پیچھے جو مقصد ہے وہ غلط ہوتا ہے. اور یسوع مسیح نے یہ مکاشفہ ہمیں دیا ہے کہ کام جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا, ہم نے دعا کی, ہم نے چندہ دیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, کام جو ہے وہ خدا کی نظر میں کاؤنٹ نہیں کرتا ہے لیکن جس مقصد سے ہم نے وہ کام کیا ہے وہ مقصد جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے. برے مقصد سے کیا ہے تو وہ اچھا کام بھی برا ہے, اچھے مقصد سے کیا, اچھی نیت سے کیا ہے تو وہ کام جو ہے وہ اچھا ہے. سو سم ٹائمز گڈ ورکس بیکم گریٹ ایولز, وہ کام خدا کے لیے اور اپنے لیے جو ہم حلیمی اور محبت اور خوشی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، ہر وہ کام غلط ہے جو ہم اس رویے کے ساتھ نہیں کرتے یا ان رویوں کے ساتھ نہیں کرتے. اپنی زندگی میں یہ بات نوٹ کر لیں، خدا کے لیے ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں اگر اس میں حلیمی اور خوشی اور محبت نہیں، خدا کی نظر میں وہ کام گناہ ہے، اس سے کوئی فائدہ. اٹس ایول، اٹس گریٹ ایول ان دا سائٹ آف گاڈ. خدمت کے بارے میں لکھا ہے کہ دلی شوق سے خدمت کرو. دینے کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. اگر ہمارے دعا کرنے میں، خدمت کرنے میں، چرچ جانے میں، روزے رکھنے میں اور کام دینے میں، اگر ان ساری چیزوں کے پیچھے حلیمی اور خوشی اور محبت کا رویہ نہیں ہے تو یہ سارے کام ایول کام ہیں، ان سے خداوند کے نام کو جلال نہیں ملتا. سیکنڈ جو مین چیز اس پہلے پوائنٹ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کام خدا کے نزدیک امپورٹنٹ نہیں. آپ خدا کے لیے کیا کام کرتے ہیں، خدا کے لیے کتنا کام کرتے ہیں، آپ نے خدا کو کتنا دیا ہے، کتنا چرچ میں آتے نہیں آتے، یہ خدا کے نزدیک ورک از ناٹ امپورٹنٹ بفور گاڈ. بلکہ اس سے زیادہ اہم یہ چیز ہے کہ آپ خدا کو جانتے ہیں. مسیح کے لیے کام کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا مسیح کو جاننا ہمارے لیے اہم ہے. ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم خدا کو جانیں. میں بھی آپ خدا کے لیے بہت کام کرتے ہیں، ٹینٹ لگاتے ہیں، دریاں بچھاتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم سیٹ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، خدا کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن کام خدا کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. خدا کے لیے زیادہ اہم یہ چیز ہے کہ آپ اس کو جانیں. نو یور گاڈ رادر دین ٹو ورک فار یور گاڈ. اور اسی کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، کام اس کے نزدیک امپورٹنٹ نہیں، رشتہ اس کے نزدیک امپورٹنٹ ہے. ہم خدا کے لیے کیسا اور کتنا کام کرتے ہیں یہ اہم نہیں، بلکہ یہ بات اہم ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ کتنا اور کیسا گہرا جو ہے وہ رشتہ ہے. اور میں اس بات سے اپنے دل میں بہت پریشان ہوں، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ میرے ساتھ جو بھائی پاسٹرز ہیں وہ بھی اس بات سے پریشان ہیں کہ چرچ کے بہت سے لوگ اور مسیح دنیا میں، اور جب ہم کلیسیا کو دیکھتے ہیں ایک بات جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ نظر نہیں آتی ہے. چرچ کے لوگ سمجھتے ہیں ہمارا مقصد، ہمارا کام یہ کہ سنڈے کو چرچ میں جائیں گے، دعا کرنا ہے، بدھ کو میٹنگ میں جانا ہے اور میسج سننا ہے، اور جب کوئی پرابلم آ جاتی ہے ہم نے دعا کروا لینی ہے، یہ مصیبت ہو گئی پادری صاحب پہ جائیں یہ دعا کریں، یہ مشکل ہے، پیسے چاہیے، شوہر کی یہ پرابلم ہے، بیوی کی یہ پرابلم ہے، یہ نیڈ ہے، اور چرچ صرف یہی ہم سمجھ، یہی سب کچھ چرچ. لیکن جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے ہم وہاں تک نہیں پہنچتے. وہ کہاں تک ہم نے پہنچنا ہے کہ ہم یسوع مسیح کو جاننے کہ یسوع کون. اور آپ میرے پاس آتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، آپ کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، اٹس نتھنگ گریٹ. لیکن اگر آپ نے ساری زندگی آپ چرچ میں گئے اور آپ نے یسوع کو نہیں جانا، آپ نے کچھ بھی نہیں جانا، آپ نے کھو دیا اپنا سارا مقصد چرچ جانے کا، آپ نے نجات پانے کا سارا مقصد کھو دیا اگر یسوع مسیح کو ہم نے نہیں جانا ہے کہ یسوع مسیح کون. اس لیے آج کلیسیا کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نئے طور سے یسوع مسیح کی رویا حاصل کریں، یسوع کو اپنے لیے نئے طور سے جانیں کہ یسوع کون ہے. اور حبقوق کی کتاب میں لکھا جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں. میں بھی ہم دعا کرتے ہیں خداوند ہمارے چرچ میں بیداری آئے، یا اپنی آپ زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں خدا میری زندگی میں بیداری آئے. تو بیداری کا مطلب کیا ہے؟ بیداری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آگے جائیں گے، بلکہ بیداری کا یہ مطلب ہے کہ ہم پیچھے آئیں گے اور واپس اپنی پہلی محبت جو ہم خدا سے رکھتے تھے اس پر ہم، اس پوزیشن پر ہم واپس پہنچیں گے. ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، ذرا پڑھ دیں میرے لیے، دوسرا کرنتھیوں 3:3 اس کی 18. آج چرچ کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے لیے یسوع مسیح کا نیا مکاشفہ، یسوع مسیح کا نیا مکاشفہ حاصل کریں. We need to get a new vision of Christ. دوسرا کرنتھیوں 3:18
مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے قرآن کا جلال اس طرح منعقص ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں, تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں.
اس میں پولس نے بڑی خوبصورت ٹرم یوز کی کہ ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے. یعنی کلیسیا کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے چہرے پہ کوئی نقاب نہ ہو, ہمارے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جو جلال ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اور ہم آج چرچ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی پہ کوئی نقاب نہ ہو, آپ یسوع مسیح کو آمنے سامنے دیکھ سکیں, آپ اس کے جلال کو, اس کے کاموں کو, اس کے وعدوں کو, اس کی باتوں کو, اس کی صلیب کو, اس کی قدرت کو, اس کی شفا کو روبرو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. لیکن جب میں چرچ کو دیکھتا ہوں, کلیسیا کے بہت سے لوگوں کو ملتا ہوں, تو مجھے ان کے چہروں پہ ایک نقاب جو ہے وہ نظر آتا ہے, اور اس سے میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ یہ کیوں اپنے یسوع کو بے نقاب چہروں سے کیوں نہیں دیکھتے. آج بہت سے چہروں پہ نقاب ہے. پاسٹر صاحب دعا کر دیں, یہ میرے شوہر کو یہ پرابلم ہے, میری بیوی کو یہ پرابلم ہے, میرے گھر میں یہ پرابلم ہے, پادری صاحب اب دعا. اٹس نو پرابلم, اچھی بات ہے, میں آپ نے دعا کر دوں گا. لیکن اگر آپ اپنے چہرے سے اس نقاب کو ہٹائیں اور آپ یسوع کو دیکھیں, تو آپ کو یسوع کا یہ مکاشفہ ملے گا کہ میرے دعا کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کے ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح قادر ہے کہ آپ کی زندگی میں سے ہر ایک رکاوٹ کو دور کر سکے. لیکن ہم نے اپنی زندگی میں نہ جانے کیسے کیسے نقاب پہن رکھے ہیں, ریاکاری کے نقاب ہیں, بے اعتقادی کے نقاب ہیں, کمزور ایمان کے نقاب ہیں, اور ڈفرنٹ کائنڈز آف ویل جو ہیں ہمارے سامنے ہیں, اور ہم یسوع کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے جیسے یسوع آج. دور کریں ان ویلز, ان رکاوٹوں کو, ان گناہ کے پردوں کو, ان کام اعتقادی کی ویلز کو, نقابوں کو اپنی زندگی سے دور کریں تاکہ آپ یسوع کے چہرے کو دیکھ سکیں اور بے نقاب آنکھوں سے دیکھ سکیں, واضح دیکھ سکیں. آپ کیوں اپنے یسوع کو دھندلا سا دیکھتے ہیں, کیوں آپ کی زندگی کے سامنے نقاب ہے, واضح دیکھیں یہ وہ یسوع ہے جو میرا بادشاہ ہے, دنیا کا منجی ہے, جس نے میرے لیے ابلیس کو شکست دی ہے, تیسرے دن قدرت سے مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اور آج باپ کے دینے ہاتھ موجود ہے, اور اس نے مجھے اختیار دیا ہے کہ تم سانپ اور بچھو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو. آج ہمیں اس سے پہلے کہ ہم یسوع کے لیے بہت سے کام کریں, ہمیں اس بات کی ضرورت ہے ہم یسوع کا نیا مکاشفہ حاصل کریں, اینڈ نو ہم پرسنلی اینڈ انٹیمیٹلی, اپنے یسوع کو اپنے لیے شخصی طور پر جان سکے اور دیکھ سکے. دوسری بات جو ہم اس سارے واقعے میں سٹڈی کرتے ہوئی ہے, خدا اپنے لوگوں کے لیے جو منصوبے, جو پلانز اور جو پرپزز بنا لیتا ہے وہ لازمی ان کی زندگی میں پورا کرتا ہے. یہ دوسرے الفاظ میں وہ اچھا کام جو وہ ہماری زندگی سے شروع کر دیتا ہے وہ کبھی اسے دست بردار نہیں ہوتا ہے. ہم خدا کو چھوڑ جاتے ہیں ان بٹوین, ہم سرد پڑ جاتے ہیں, ہم گناہ میں چلے جاتے ہیں, ہم دور چلے جاتے ہیں, ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ہم خدا سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں, ہم فیلوشپ رکھنا چھوڑ دیتے ہیں, لیکن خدا اپنی رویا کو ہماری زندگی میں نہیں چھوڑتا. He keep on holding it, اور وہ واپس ہمیں اس پوائنٹ پہ لے آتا ہے جہاں پہ ہم توبہ کریں, اقرار کریں, کمٹ کریں اپنی غلطی کو, اور خدا کے ہاتھوں میں سب کچھ چھوڑ دیں, اور پھر خدا اس اپنے مقصد کو دوبارہ سے ہماری زندگی میں پورا کر سکے. استثنا 17 باب اس کی 14 آیت پڑھیں گے. اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل قاضیوں کے دور میں سے گزرے اور بادشاہوں کے دور شروع ہو, خدا نے آلریڈی ان کو بتا دیا استثنا 17 باب اس کی 14 آیت میں کہ ایک وقت آئے گا جب تم اپنے لیے بادشاہ مانگو گے اور میں تمہیں بادشاہ دوں گا. جی پڑھے ذرا 17 باب کی 14 آیت.
جب اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے اور اس پر قبضہ کر کے وہاں رہنے لگے اور کہنے لگے کہ ان قوموں کی طرح جو میرے گردا گرد ہیں میں بھی کسی کو اپنا بادشاہ بناؤں.
اگلی آیت پڑھنا.
تو بہرحال فرق اسی کو اپنا بادشاہ بنانا جس کو خداوند تیرا خدا چن لے. تو اپنے بھائیوں میں سے ہی کسی کو اپنا بادشاہ بنانا اور پردیسی کو جو تیرا بھائی نہیں اپنے لیے اپنے اوپر حاکم نہ کر لینا.
سو جب انہوں نے مانگا خداوند میں بادشاہ دے تو خدا کے لیے یہ کوئی بڑے اچمبے کی بات نہیں تھی. اٹ واز ناٹ اے سرپرائز فار گاڈ. آلریڈی خدا نے استثنا 17 باب اس کی 14 آیت میں بتایا کہ تو جب وہاں پہ جائے گا اور تیرے لائف پیریڈ میں ایک ٹائم آئے گا تو مجھ سے بادشاہ مانگے گا اور جس کو میں چنوں گا تیرے لیے تو اس کو بادشاہ بنا دے. آلریڈی اٹ واز دا پلان آف گاڈ. لیکن جس طرح سے انہوں نے بادشاہ مانگا خدا سے وہ مانگنے کا طریقہ اور اس کے پیچھے جو ان کا مقصد تھا وہ گناہ تھا. خدا کی خواہش تھی کہ ان کے لیے بادشاہ ہوں اور یسوع مسیح الٹیمیٹ کنگ ہے جس نے خدا کی مرضی کے مطابق پوری کائنات پہ بادشاہی کرنی. لیکن جس طرح سے انہوں نے مانگا وہ گناہ تھا اور انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہم نے غلط طریقے سے خدا سے یہ بادشاہ جو ہے یہ بادشاہ جو آپ نے یہ مانگا. اور ان دا سیم وے خدا نے ہمارے ساتھ بہت سے وعدے کیے ہیں. میں تجھے شفا دوں گا, میں تجھے رہائی دوں گا, میں تجھے سرفراز کروں گا, میں تجھے خدمت میں کامیاب کروں گا, میں تجھے انوائنٹ کروں گا. میں بھی آپ کے ساتھ خدا نے پرسنل وعدے کیے ہیں, میں تجھے مکمل طور پر شفا دے دوں گا اور تیری آنکھیں کھول دوں گا یا اس بیماری کو تجھ سے دور کر دوں گا یا تجھے نیا دل دوں گا, نئے گردے دے دوں گا یا تیرے ساتھ میں یہ کر دوں گا یا میں تیری اولاد کو شفا دوں گا یا میں تیرے ساتھ یہ کروں. خدا نے ہمارے ساتھ تھاؤزنڈز اور پرومسز کی ہیں, بائبل میں بھی پرسنلی بھی رحما پرومسز کئی خدا من نے آپ سے کی ہیں. ان کو خدا سے مانگنا اور کلیم کرنا اس سے نہیں ہے, لیکن سم ٹائمز ہم ان کو ایسے اس طریقے سے خدا سے مانگتے ہیں کہ وہ خدا کی نظر میں ایول بن جاتا ہے, برا بن جاتا ہے. ہم برے رویے سے خدا کے اچھے وعدوں کو اپنے لیے مانگتے ہیں. لیکن سارے واقعے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ گرچہ انہوں نے بری طرح سے خدا سے مانگا اور خدا نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا جو اس نے استثنا 17 باب اور 14 آیت میں کیا تھا, لیکن خدا نے اس ساری برائی کو الٹیمیٹ بھلائی میں تبدیل کر دی. اور انہوں نے خدا کے پلان میں جب انہوں نے بادشاہ مانگا تو خدا کے ذہن میں خدا کے پلان میں ساؤل بادشاہ نہیں تھا, خدا کے پلان میں داؤد بادشاہ نہیں تھا, خدا کے پلان میں یہ نہیں تھا کہ یہ سلیمان بادشاہ ہے یا یہ اور بادشاہ جو بنی اسرائیل میں ہیں یہ بادشاہ ہے, بلکہ خدا کے پلان میں ایک الٹیمیٹ کنگ تھا کہ یسوع بادشاہ ہے اور میں اس بادشاہ کو بھیجوں گا جو اب تک بادشاہ. سمجھ سے کیا سیکھتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے اور ہم غلط طریقے سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں, غلط رویے سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور غلط طرح سے ہم خدا سے مانگ لیتے ہیں مانگتے رہتے ہیں, لیکن جب ہم اپنی ان غلطیوں سے آگاہ ہوتے ہیں اور ریپینٹ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں تو خدا ہماری اس ساری برائی کو ہمارے لیے بھلائی میں تبدیل کر دیتا ہے. اسرائیل نے برائی کی اور خدا سے بادشاہ مانگا, لیکن خدا نے ان کے لیے بھلائی کی اور نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ خدا نے پوری دنیا کے لیے یسوع بادشاہ کو بھیجا. ہللویہ. ان کے مانگنے میں موتیز میں ایول تھا, سن تھا, لیکن خدا جب ان ریپینٹنٹ ہوئے خدا نے اس برائی کو بھلائی میں تبدیل کر دیا. اور ان دا سیم وے اگر ماضی میں آپ نے اپنی شفا کو غلط رویے سے مانگا, آپ نے اپنی برکت کو غلط رویے سے مانگا ہے, آپ نے اپنی خدمت کو اور خدا کے وعدوں کو آپ نے غلط رویے سے مانگا ہے, اگر آج ہم اپنے رویے کو درست کریں اور توبہ کریں اور حلیمی اور خوشی اور محبت سے اگر ہم خدا سے مانگیں گے خدا ان سب چیزوں کو ہماری بھلائی میں ریورس کر. تیسری بات جو ہم اس واقعے سیکھتے ہوئی ہے, although ہماری زندگی میں وکڈنس آ جاتا ہے, ایولنس ہماری زندگی میں آ جاتا ہے, برائی, برا رویہ, بری سوچیں, برا کردار سامنے ہماری زندگی میں آ جاتا ہے, لیکن ہم جب بھی اپنے آپ کو خدا کے سامنے پست کرتے ہیں
ہمبل ہو جاتے ہیں خدا ہماری زندگی میں اپنے فضل کو ریلیز کر دیتا ہے، اپنے فضل کو جاری کر دیتا ہے خدا. اور جب ہم اس کے پاس واپس آتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو مان لیتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے سامنے کلیئر کرتے ہیں، خدا ہماری زندگی میں اپنے گریس کو ریلیز کر دیتا ہے، فضل کو جاری کر دیتا ہے. اور جو گریٹسٹ پاور خدا کے پاس ہے وہ ہے گریس، فضل. صلیب پر اس نے ہمارے لیے اپنے فضل کو جاری کر دیا. کیا لکھا شریعت؟ موسیٰ کے وسیلے سے ہے، لیکن فضل کس کے وسیلے ملا؟ یسوع مسیح کے وسیلے ہم تک. گریس از دا مائٹی اینڈ پاور فل فورس دیٹ گاڈ ہیز. اور ہماری زندگی میں خدا جو سب سے پاورفل چیز ریلیز کرتا ہے وہ اس کا فضل. کب؟ جب اس کے پاس آتے ہیں، خداوند میں نے گناہ کیا، خداوند میں نے غلط رویے سے مانا، میری سوچیں پاک نہیں تھی، میرے محرکات کلیئر نہیں تھے، میرے مانگنے میں، میرے گفتگو میں، میرے کام میں، میرے کردار میں حلیمی، محبت اور پاکیزگی نہیں تھی. خدا میں تیرے پاس آتا اور معافی مانگتا ہوں. اس مومنٹ پہ خدا آپ کی زندگی پہ وہ قوت جاری کرتا ہے جو آپ کے تمام حالات کو ریورس کر دیتا ہے.
Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں اپنی کلیسیا کی بنیاد اس چٹان پر رکھوں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. Grace Assemblies of Pakistan روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں، جن کا مقصد حکم اعظم کی تکمیل، ایمانداروں کی روحانی نشو نما، بطنی شفا اور عالمگیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیا پاکستان کو بالخصوص مسیح یسو کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے. ان مقاصد کے حصول کے لیے ایمانداروں تک بائبل کی متوازن اور درست تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے. گریس اسمبلیز آف پاکستان اس کے لیے مختلف ذرائع بروئے کار لا رہی ہے، جن میں نئی کلیسیاں قائم کرنا، خادموں کی تربیت کے لیے گریس بائبل انسٹیٹیوٹ اور خط و خطابت کے ذریعے لے منسٹر بائبل کورس، گریس بائبل سیمینارز، گریس اسکول آف منسٹری اور گریس بائبل پیغامات کا سلسلہ شامل ہے. اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسمبلیز آف پاکستان، پوسٹ باکس نمبر 10318 لاہور، پوسٹ کوڈ 54600 پاکستان. اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نعیم پرشاد آپ تک پہنچائیں گے. یہ پیغام آپ کی زندگی، رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا. اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے، آپ کے شخصی، خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.